الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ناظرین کرام پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ حاضر ہیں اور اس پروگرام میں ہم قرآن شریف کی آیات ان کے مطالب ان کے معانی تفسیر سیرات الجنان سے سن رہے ہیں اور ہمارا 14 پارہ سورہ حجر آیت نمبر 24 تک درس ہو چکا ہے آج آیت نمبر 25 سے ہم آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اور بے شک تمہارا رب ہی تمہیں اٹھائے گا بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے یعنی اللہ پاک سب لوگوں پر موت طاری فرمائے گا پھر اولین و آخرین سب لوگوں کو قیامت میں اسی حال پر اٹھائے گا جس پر وہ مرے ہوں گے حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بندہ اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر اسے موت آئی اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّن حَمَئٍ مَّسْنُونٍ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی ناظرین اکرام اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے آپ علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت کا ذکر قرآن پاک کی متعدد آیات میں مختلف انداز سے کیا گیا ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت خاک لی پھر اس مٹی کو پانی سے تر کیا یہاں تک کہ وہ سیاہ گارا ہو گئی اور اس میں بو پیدا ہوئی پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی جب صورت کی تپش سے وہ پختہ ہو گئی تو اس میں روح پھونکی اور وہ انسان بن گیا اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں جان سے ابلیس مراد ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا گیا جب ابلیس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ابلیس نے اللہ پاک کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو ملنے والے مقام و مرتبے کی بنا پر ان سے حسد کیا اور کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ بغیر دھوئیں والی آگ سے بنایا گیا یعنی ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں ہوتا اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن صَلْصَالٍ مِّن حَمَئٍ مَسْنُونَ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے ناظرین اکرام اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا اور اب ان کی پیدائش کے تفصیلی واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے اور یہ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے آگے ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا ناظرین اکرام اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو اپنی طرف ان کی عزت و تکریم کے طور پر منسوب فرمایا جیسے کہا جاتا ہے بیت اللہ ناقۃ اللہ عبد اللہ پھر فرشتوں سے فرمایا کہ جب وہ پیدا ہو جائیں تو ان کے لیے سجدے میں گر جانا یہ اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کو حکم تھا کہ وہ سجدہ کریں, اور یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا, عبادت کا سجدہ نہیں تھا. یاد رہے کہ یہ آیت اور اس سے اگلی آیت اس امت کے لوگوں کے لیے سجدہ تعظیمی کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتی. چنانچہ جو لوگ سجدہ تعظیمی کو حضرت آدم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت کا حکم بتا کر اس کا جائز ہونا ثابت کرتے ہیں, ان کا رد کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سرے سے اس کا آدم یا یوسف یا کسی نبی علیہ السلام کی شریعت ہونے ہی کا ثبوت دے, اور ہرگز نہ دے سکے گا. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے رب عز و جل نے یہ حکم فرمایا تھا کہ جب میں اسے بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونک دوں اس وقت تم اس کے لیے سجدے میں گرنا. تو اس وقت نہ کوئی نبی تشریف لایا نہ کوئی شریعت اتری. ملائکہ و بشر کے احکام جدا ہیں, جو حکم فرشتوں کو دیا گیا وہ شریعت نہیں کہلایا جا سکتا. اور قصہ یوسف سے اتنا ثابت کہ شریعت یعقوب علیہ السلام میں سجدہ تحیت کی ممانعت نہ تھی, کہ انبیاء علیہ السلام فعل ممنوع نہیں کرتے. ممانعت نہ ہونا دونوں طرح ہوتا ہے, یا تو ان کی شریعت میں اس کے جواز کا حکم ہو, یہ اباحت شرعیہ ہوگی کہ حکم شرعی ہے, یا ان کی شریعت میں اس کا کچھ ذکر نہ آیا ہو, تو جو فعل جب تک شرعاً منع نہ ہو مباح. یہ اباحت اصلیہ ہوگی کہ حکم شرعی نہیں بلکہ عدم حکم ہے, اور جب دونوں صورتیں محتمل تو ہرگز ثابت نہیں کہ شریعت یعقوبیہ میں اس کی نسبت کوئی حکم تھا. تو شریعت من قبلنا یعنی ہم سے پہلوں کی شریعت ہونا یہ کیسے ثابت ہوا؟ بحمدہ تعالی شبہ کا اصل معنی ہی ساقط ہو گیا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی شریعت کا حکم نہ تھا, کیونکہ ابھی آدم علیہ السلام کی شریعت آئی ہی نہ تھی, اور احکام شریعہ انسانوں کے لیے ہوتے ہیں فرشتوں کے لیے نہیں. اور صرف ایک بار ہی فرشتوں نے سجدہ کیا, ہر دفعہ سجدہ نہیں ہوا. لہٰذا اس آیت سے سجدہ تعظیمی کے جواز پر دلیل پکڑنا جائز نہیں. مزید اگر سجدہ تعظیمی کے حوالے سے معلومات حاصل کرنی ہو تو فتاوی رضویہ کی 22 جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تحقیقی رسالہ الزبتۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ یعنی غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کا بیان, اس کا مطالعہ فرمائیں. اور اس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیات, 40 حدیثیں, 20 فقہی نصوص اور علماء اولیاء کے اجماع سے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے, اس نے سجدے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا. یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان میں روح ڈال دی تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب ایک ساتھ سجدے میں گر گئے. فرشتوں کے سجدے سے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ پاک کے لیے تھا, اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے آپ کو قبلہ بنا دیا گیا تھا اور آپ کی طرف منہ تھا, جیسے کعبے کو منہ ہم کرتے ہیں کہ سجدہ اللہ پاک کے لیے اور منہ کعبے کی طرف ہوتا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ سجدہ تعظیم اور تکریم کے طور پر تھا اور حضرت آدم علیہ السلام ہی کو تھا. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے متعلق بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ یہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا, اور وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا. پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو فرشتے سجدے میں گر گئے, لیکن ابلیس نے ان سجدہ کرنے والے فرشتوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا. آگے اللہ پاک فرماتا ہے قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ پاک نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ اس نے کہا میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی. ناظرین اکرام, اس کلام سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل مٹی ہے اور ابلیس کی اصل آگ ہے، اور اس کے خیال میں آگ چونکہ مٹی سے افضل ہے، اس لیے ابلیس نے اپنے گمان میں خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل سمجھا. لیکن وہ خبیث یہ بات بھول گیا کہ افضل تو وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور اس کی وجہ بیان کرنے میں شیطان نے 3 گناہوں کا ارتکاب کیا. اللہ پاک کے حکم کی مخالفت کی، بارگاہ الہی کی مقرب ہستیوں کی جماعت سے الگ رستہ اختیار کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے خود کو افضل بتا کر تکبر کیا. ان 3 گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت اور ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی عظمت چھن گئی، بارگاہ الہی سے مردود اور رسوا کر کے نکال دیا گیا، قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا، اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کی سزا دے دی گئی. شیطان کے گناہوں اور اس کے عبرتناک انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عمومی طور پر تمام گناہوں اور خاص طور پر ان 3 گناہوں سے بچے، اور اپنے بارے میں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ ابلیس کے انجام سے عبرت گیر ہو کر کعبہ مشرفہ کے پردے سے لپٹ کر نہایت گریہ و زاری کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعائیں کر رہے ہیں، اے میرے اللہ، کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا، اور کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل عتاب کے گروہ میں شامل نہ فرما دینا. جب گناہوں سے معصوم اور بارگاہ الہی کے مقرب ترین فرشتے کے خوف کا یہ حال ہے، تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے مسلمان کو تو کہیں زیادہ ڈرنا اور اپنے انجام کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ پاک نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے، اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. اس نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں. اللہ نے فرمایا، پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے. ناظرین کرام، شیطان پر لعنت ہوئی اور قیامت تک آسمان و زمین والے اس پر لعنت کرتے رہیں گے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس لعنت کے ساتھ ہمیشہ کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا، جس سے کبھی رہائی نہ ہوگی. شیطان نے جب یہ سنا کہ اس پر لعنت ہے اور وہ مردود ہے، تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے. قیامت کے دن تک مہلت مانگنے سے شیطان کا مطلب یہ تھا کہ وہ کبھی نہ مرے، کیونکہ قیامت کے بعد کوئی نہ مرے گا، اور قیامت تک کی اس نے مہلت مانگ ہی لی. لیکن اس کی اس دعا کو اللہ پاک نے اس طرح قبول کیا کہ اس سے فرمایا، بے شک تو ان میں سے ہے جن کو اس معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے جس میں تمام مخلوق مر جائے گی، اور وہ وقت پہلے نفخے کا ہے. تو شیطان کے مردہ رہنے کی مدت پہلے نفخے سے دوسرے نفخے تک 40 سال ہے، اور اس کو اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں، بلکہ اس کی بلا، شقاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے. اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. ناظرین، جب ابلیس کو معلوم ہوا کہ وہ حالت کفر پر مرے گا اور اس کی کبھی بخشش نہ ہوگی، تو اس نے مخلوق کو کفر میں مبتلا کر کے گمراہ کر دینے کی ہرس کی اور کہا، اے میرے رب، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دنیا کی محبت اور تیری نافرمانی کو خوش نما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے برگزیدہ بندوں پر میرا وسوسہ اور میری چال نہیں چلے گی. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ پاک نے فرمایا یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے. ناظرین اکرام، اللہ پاک نے فرمایا کہ قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ میری طرف آنے کا سیدھا راستہ ہے. اس آیت کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ کہ یہ راستہ اپنے اوپر چلنے والے کو سیدھا چلاتا ہے، یہاں تک کہ اس پر چل کر وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہمارے ذمے ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اخلاص مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی بیان فرمایا کہ چنے ہوئے بندوں کا ابلیس کے بہکاؤ سے بچ جانا وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ پاک تک پہنچا دیتا ہے. پھر آگے ابلیس نے جو یہ کہا کہ میں ضرور زمین میں ان کے لیے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے، دنیا کی محبت اور تیری نافرمانی کو خوش نما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ ابلیس انہیں جبری طور پر یا زبردستی اپنا پیروکار بنا لے گا، بلکہ مراد یہ ہے کہ لوگ خود اپنے اختیار سے اس کی پیروی کریں گے. اسی وجہ سے دوسری آیت میں وضاحت ہے کہ قیامت کے دن ابلیس کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری بات مان لی. پھر فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اجمعین، بے شک جہنم ابلیس اور اس کے پیروکاروں کے لیے سب کے لیے عذاب کے وعدے کی جگہ ہے. پھر فرمایا کہ اس کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے، اور یہ جہنم کے سات طبقات کو درکات بھی کہتے ہیں، اور ہر طبقے کا ایک دروازہ ہے. پہلا طبقہ جہنم، دوسرا طبقہ لوا، تیسرا طبقہ حطمہ، چوتھا طبقہ سعیر، پانچواں طبقہ سقر، چھٹا طبقہ جحیم، اور ساتواں طبقہ احاویہ ہے. ہر دروازے کے لیے فرمانا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی پیروی کرنے والوں کو سات حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے. ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا الگ الگ طبقہ اور الگ الگ دروازہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر کے مراتب چونکہ مختلف ہیں، اس لیے جہنم میں بھی ان کے مرتبے مختلف ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے درس میں آیت نمبر 45 سے سنیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.